الرحمن الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, لا یسقر قوم من قوم, مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, عسى ان یکونوا خیرا منہم, ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے مردوں سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء, اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں, عسى ان یکن خیرا منہن, ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں. اب یہ جو دو آیات ہیں, آیت نمبر 11 اور 12, اس میں کچھ برائیاں ان کا ذکر آیا ہے جن سے روکا جا رہا ہے اصلا, اور یہ وہ برائیاں ہیں کہ جس سے دل پھٹتے ہیں, آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, عداوت پیدا ہوتی ہے. ہم اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں, لیکن یہ وہ چنگاریاں ہیں جو لاوا بنتی ہیں اور پھٹتی ہیں پھر, اور برسوں کی رشتے ناتے دوستیاں ختم ہوتی ہیں اور عداوتیں نفرتیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں. ان کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. آیت نمبر 11 میں کچھ وہ برائیاں جو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کی جاتی ہیں, تین برائیاں, اور آیت نمبر 12 میں ان برائیوں کا ذکر ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہیں. پہلی بات بیان فرمایا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عام طور پر جو احکام مردوں کے لیے ہوتے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی, تو مردوں کا ہی ذکر آتا ہے, مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. یہاں خاص طور پر الگ سے بیان ہوا. اس کی ایک حکمت تو یقیناً یہ ہے کہ مسلمان پابند ہیں شریعت کی تعلیم کے, اور یہ امکان نہیں ہے کہ نامحرم مردوں اور عورتوں کا اختلاط اور ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوں. اس میں بھی ایک اشارہ جو ہے وہ اسلامی معاشرت کی طرف ہے. دوسری بات ہے کہ بہرحال عورتوں کا دائرہ کار نسبتاً محدود رکھا گیا مردوں کے مقابلے میں, تو کبھی کبھی بہت چھوٹی چھوٹی سی بات پر بھی مذاق اڑانے کا معاملہ ہے نا, کپڑوں کے کلر کا ہی مسئلہ ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں ہو گئیں, تو اس کا امکان زیادہ ہے عورتوں میں کہ بات کا بتنگڑ بنانا جسے کہا جاتا ہے, ذرا ذرا سی بات کے اوپر مذاق اڑا دینا, کامنٹس پاس کر دینا. تو خاص طور پر عورتوں کو علیحدہ سے یہاں پر توجہ دلائی گئی. اب رہی یہ بات کہ مذاق بالکل نہیں کیا جا سکتا, تھوڑی دیر پہلے اشارہ ہوا ہے حضور نے مذاق تو کیا, حضور نے مزاح کیا ہے. دو تین مثالیں, حضور علیہ السلام نے صحابی کو پکارا, یا ذل اذنین, اے دو کان والے میری بات سننا. اب دیکھیں مسکراہٹ تو سب کے چہروں پر آ گئی, لیکن جھوٹ تو نہیں ہے, سب کے دو کان ہوتے ہیں. اب آپ کسی کو کہہ دیں ایک ناک والے میری بات سننا, دیکھیں وہ مسکرائے گا بھی اور آپ کہیں گے جھوٹ تو نہیں بولا, تمہاری ایک ہی تو ناک ہے بھائی. تو حضور نے یہ فرمایا. اسی طرح کسی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے, آپ نے فرمایا میں اونٹ کا بچہ دوں گا تمہیں. یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے, میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. یا رسول اللہ مجھے سواری کرنی اونٹ چاہیے, اللہ کے بندے تجھے جو میں اونٹ دوں گا کسی کا بچہ تو ہوگا نا. وہ حکیم سعید صاحب مرحوم کا رسالہ تھا نونحال, اس میں لکھا ہوتا تھا 8 سال سے لے کے 80 سال تک کے بچوں میں ہاں یکساں مقبول. کیوں؟ اگر کسی کے اما ابا اگر 100 برس کے ہیں اور وہ ہے 70 برس کا, تو اما ابا کے سامنے کیا ہے؟ چاہے آگے سے خود ابا ہو, اما ابا کے سامنے کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے. تو حضور نے فرمایا میں تمہیں جو اونٹ دوں گا وہ کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہوگا. وہ بڑھیا کا باپ ہے, ابھی میرے لیے دعا کیجئے میں جنت پہ چلی جاؤں. نہ 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 نہ, بوڑھی تو جنت میں نہیں جائے گی, رو رہی. تو حضور نے کہا اللہ کی بندی جو جس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا جوان کر کے. اب مزاح کا پہلو تو ہے, جھوٹ نہیں ہے, تذلیل نہیں, وہ کر لیں. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جھوٹ سے شروع ہوتی ہے بات, ذلیل کرنے پر ختم ہوتی, اس سے بربادی آتی ہے. ورنہ ایسا مزاح ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے کسی کی وہ کم ہی ہوگا بھائی, سیدھی سی بات ہے. یہ دنیا کھیل تماشے کے لیے تھوڑی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, وہ کم ہی ہوگا, مزاح ہوگا لیکن کم ہوگا. لیکن اس میں جھوٹ اور تذلیل نہیں ہونی چاہیے. ایک بات یہ کیا ہے, یہ حرمت پامال ہوتی, دوسرے کا مذاق اڑا کر اس کو ذلیل کرنا حرام ہے. حجت الوداع کا موقع, تم پر ایک دوسرے کی جان, ایک دوسرے کا مال, ایک دوسرے کی آبرو, حرام ہے نا, اس سے کھیلنا حرام. تو مذاق اڑا کر کسی کو ذلیل کرنا یہ اس کی حرمت سے کھیلنا ہے, اس کی آبرو سے کھیلنا, اور یہ شریعت میں حرام. اتنی سخت بات ہے. دوسری بات, اچھا یہ جو فرمائے کہ وہ تم سے ممکن ہے بہتر ہو, ہم مذاق اڑا رہے کسی کے ظاہر کو دیکھ کر, ہیئر اسٹائل کو دیکھ کر, اس کی چال میں لنگڑاہٹ کو دیکھ کر, اس کی کمزوری مالی اعتبار سے دیکھ کر, اور اس کے دل میں تقویٰ ہو. آگے بھی ذکر آئے گا اللہ کے مقام کس کا بلند ہے, تقویٰ والوں کا. تم ظاہر کو دیکھ کر مذاق اڑا رہے اور حقیقت میں وہ اللہ کے بہت قریب ہو, تو تم تو اللہ والے کا مذاق اڑا بیٹھے. تمہیں کیا پتا اس کے دل میں کتنا تقویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا موجود ہے. ایک دوسری برائی جس سے روکا گیا, ولا تلمزو انفسکم, اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ, ذلیل نہ کرو, رسوا نہ کرو, ٹونٹنگ کرنا, غلط قسم کے کامنٹس پاس کر کے دوسرے کو تیش دلانا, ذلیل کرنا, رسوا کرنا, یہ بھی گراوٹ کی بات ہے. تو کون ہے؟ انفسکم. ایک بڑا دلچسپ ترجمہ کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. لٹرل میننگ تو یہ ہے, لیکن ساری بات عیب تو آدمی دوسرے کو لگاتا ہے. اچھا کس کو لگا رہے ہو عیب؟ اپنے بھائی کو, اپنے ہی دوست کو, اپنے ہی ساتھی کو, اس امت کے افراد کو. تم تو بھائی بھائی ہو, تم تو ایک عمارت ہو, تم تو جسم ہو. آنکھ تکلیف کرے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. تو تم نے دوسرے کو عیب لگا کر کس کو عیب لگایا؟ اپنے آپ کو. اللہ اکبر, تمہارا ہی نقصان ہو رہا ہے. یہ انداز ہے قرآن کا سمجھانے کا. تین, ولا تنابزوا بالالقاب, اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت چڑاؤ. برے نام رکھے ہوئے ہیں, برے ناموں سے پکار کر دوسرے کو چڑایا جاتا ہے, تیش دلایا جاتا ہے, دوسروں کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے اس کو. اور اللہ معاف کرے کہ اس میں بعض دینی طبقات کے لوگ بھی, کچھ لوگ وہ بھی پیچھے نہیں, مسلکوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. کھٹمل کہہ دیا کسی کو, سب کو پتا ہے. مدنی طوطے کہہ دیا کسی کو, سب کو پتا ہے. گھوڑے کی طرح دم لاتا ہے, سب کو پتا ہے. بستر لے کے 24 گھنٹے 24 نمبر چلتا رہتا ہے, سب کو پتا. یہ معاف کیجیے گا, میں انتہائی ادب سے معذرت سے بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دل دکھتا ہے دین کی بات کرنے والے اور یہ گندی زبان, اور اس پر دوسروں کے برے نام رکھنا. اللہ تو قرآن میں سورت الانعام کی آیت نمبر 108 میں کہتا ہے کہ ان کے بتوں کو گالیاں مت دینا. یاد آیا؟ برا بھلا مت کہنا, پلٹ کے تمہیں کریں گے, تمہارے معبود برحق کو برا بھلا کریں گے. یہ زبان اشتعال انگیز کیوں ہو رہی؟ مذہبی طبقات کے نام رکھ ڈالے لوگوں نے, اس قدر گراوٹ کا ہم شکار ہو گئے. اللہ محفوظ رکھے. آگے سنیے, بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان کے بعد برا نام گناہ ہے. ایک مفہوم, تم صاحب ایمان اور تم دوسروں کے گندے برے نام رکھ رہے ہو, یہ تمہارا ایمان یہ سکھاتا تمہیں؟ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ صاحب ایمان دوسروں کے لیے امن کا باعث ہوگا نا. مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ تم دوسروں کو برے نام رکھے چڑا رہے ہو؟ نہ اپنے ایمان کو ریوزٹ کرو, ہے بھی کہ نہیں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان کے بعد برا نام گناہ ہے. اسی طرح کوئی کافر تھا, اب وہ ایمان لے آیا, اب کیا اس کو کفریہ نام سے پکارو گے ماضی کے؟ غلط. اور یہ ڈٹائی کی بات, گراوٹ کی بات لوگ کرتے ہیں. کب؟ ایک تو کوئی غیر مسلم مسلمان وہ اس کو چڑھانا, اور زیادہ معاملہ مسلمان معاشروں میں. ماضی کسی کا برا تھا, ماضی کسی کا داغدار تھا, اب توبہ کر چکا ہے نا, تو چھوڑ دو بھائی. توبہ میں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تمہیں کیا اختیار ہے کہ تم کسی کو آر دلاؤ, تیش دلاؤ ماضی کا حوالہ دے کر. حدیث سنیے گا, حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا, جس نے کسی کو اس کے ماضی کے کسی عمل پر آر دلایا, تیش دلایا, غصہ دلایا, جس سے وہ توبہ کر چکا ہے, تو اللہ اس شخص کو اس کی موت سے پہلے پہلے ایسے ہی کسی گناہ میں مبتلا کر کے چھوڑے گا. یہ ابو داؤد شریف کی روایت, ٹٹ فار ٹیٹ جسے کہتے ہیں. یار بندہ توبہ کر لے, اللہ کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں, اللہ کہتا ہے سورہ فرقان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. یہ بندے کس قدر ضلالت پر اتر آتے, جراوٹ پر اتر آتے کہ چھوڑتے نہیں دوسرے کو. بڑھاپا ہے تو سیدھا ہو گیا, ماضی میں تو ایسا. ہم کون ہیں کہنے والے؟ اللہ 70 برس کے مشرک کو توبہ کرنے پر, معاف کرنے پر قادر اور معاف کر دیتا ہے. ہم ہماری اوقات کیا ہم کسی کے اوپر الزام طرح انگلیاں اٹھانے کی کوشش کریں؟ کیوں کرتے؟ تو ایمان کے بعد برا نام, ارے کوئی ایمان لے آیا, کوئی پلٹ آیا, کوئی توبہ کر چکا, کوئی سیدھا ہو گیا, اب برا نام رکھتے ہو, یہ گناہ کی بات ہے. اب سنیے اگلا تفسر اللہ کا. یہ وقت تو لگ رہا ہے, لیکن بھائی یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں, اس پہ بات ہونی چاہیے. وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو توبہ نہ کرے یہی لوگ ظالم ہیں. اللہ اکبر, اللہ فرما رہا ہے. یہ ہے تین برائیاں, مذاق اڑانا, نمبر دو عیب لگانا, ذلیل رسوا کرنا, نمبر تین برے نام رکھنا. اس تین برائیوں سے منع کیا گیا. ہم بڑا ہلکا لیتے ہیں, اللہ فرما رہا ہے جو اس سے باز نہ آئے تو یہی لوگ ظالم ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ان حرکتوں سے, ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا بیان اگلی آیت میں بھی تین برائیاں, مگر یہ وہ برائیاں جو ایک دوسرے کے پیچھے کی جاتی ہیں, ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعد الظن اثم, بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. بہت گمان تو رکھنا پڑتا ہے, اور سب سے پیارا گمان تو اللہ کے بارے میں اس کی رحمت کا رکھنا چاہیے. عام طور پر مسلمان کا مسلمان کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے، سوائے اس کی کہ کوئی رمقی کسی میں باقی نہ رہے تو بات الگ ہے، اس سے معاملہ کرتے میں احتیاط کریں گے انشاءاللہ، لیکن عام حالات میں اچھا گمان. لیکن فرمایا کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے، کچھ کسی سے کھٹ پٹ ہو گئی، خامخواہ کسی کے کوئی بات پسند نہیں آئی، کسی کا آگے بڑھنا تھوڑا کھل گیا، اب اس کے بارے میں بدگمانی، بدگمانی سے آغاز ہوگا، پھر بندہ اس کی برائی تلاش کرنے میں لگے گا، تو بدگمانی سے منع کیا گیا. آگے فرمایا ولا تجسسو، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو. جب برا گمان دل میں لائے گا بندہ تو تلاش کرے گا، کبھی تو ان باکس کھلا چھوڑ کے جائے گا نا، کبھی تو لیپ ٹاپ کھلا چھوڑ کے جائے گا نا، کبھی تو کوئی اس کا لیٹر آئے گا، جسٹ سمپل اسٹیپلڈ ہوگا، نکال کے دوبارہ اسٹیپل کر دوں گا. کبھی ذرا موقع تو لگے، ذرا باس سے باتیں کیا کر رہے کان لگا کے سنوں، شاید آواز آ جائے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی نیچا پن ہے، میں کیا کہوں، گراوٹ ہے. کیا ہے؟ کچھ ہاتھ آ جائے کسی کی کوئی بات، کیا ہے، کوئی بات کسی کی ہاتھ آ جائے. سنیے ابو داؤد شریف کی روایت، اچھا پچھلی وہ ترمذی شریف کی تھی، اب ابو داؤد شریف کی، معاف کیجئے گا، وہ روایت جو مجھے یاد ہے وہ ترمذی شریف کے تعلق سے، کہ کسی نے عار دلایا تو اللہ اسی گناہ میں مبتلا کر کے چھوڑے گا. ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسروں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، اگر تم کسی کے عیب کو تلاش کرنے میں پیچھے پڑو گے اللہ تمہارے پیچھے لگ جائے گا، اور اللہ جس کے پیچھے لگ جائے اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا. سخت ٹٹ فور ٹیٹ ہے، یہ کتنے پتہ چل جائیں گے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے، دو چار آٹھ دس پندرہ بیس، اللہ کو کتنا پتہ ہے سارا. اللہ نے چڑھا دی دو منٹ کی فلم ہمارے بارے میں، کھول دیا پردہ ہٹا دیا، مارے گئے کہ نہیں. مت پڑو دوسروں کے عیوب کے پیچھے، ورنہ اللہ تمہارے عیوب کے پیچھے لگے گا، اور اللہ جس کے عیوب کے پیچھے لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا. اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے رکھے، اور اس گراوٹ والی بات سے کہ ہم دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑیں، اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تیسری بات فرمائے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اس سے پسند کوئی کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت کھائے، فکرہتموہ، پس یہ تمہیں کراہیت والا لگا، ناگوار لگا، جتنا یہ گندا ہے کہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کوئی کھائے، جتنا یہ گندا ہے اتنا ہی یہ گندا ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں غیبت کی جائے، بیک بائٹنگ کی جائے. کیا ہے غیبت؟ حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی روایت میں، تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہے، اور اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے. اس کے بارے میں غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہے اور اگر اس کے سامنے کہی جائے تو بری لگے، یہ غیبت ہے. اور اگر ایسی بات کہو کہ جو اس میں موجود نہیں تو پھر تو بہتان ہے، بڑا گناہ ہے، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے. اللہ میری آپ کی ہم سب کی، اللہ کے بچانے سے ہی بچ سکتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسے لوگ کہہ بھی دیتے ہیں، اللہ کی قسم معاف کرنا، میں قسم کھا رہا ہوں، میں غیبت نہیں کر رہی، میں غیبت نہیں کر رہا، وہ تو ہے ہی ایسی، وہ تو ہے ہی ایسا. بھائی یہ تو غیبت ہے، اور کس چیز کا نام غیبت؟ اللہ معاف کرے، میں غیبت نہیں کر رہی، میں غیبت نہیں کر رہا، وہ تو ہے ہی ایسی، وہ تو ہے ہی ایسا. تو یہ تو غیبت، اور کس چیز کا نام غیبت ہے؟ اس چیز سے تو بچنا ہے. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ تین برائیاں، بدگمانی کرنا خامخواہ ہو جاتا ہے خامخواہ، اور پھر اس کی تو میں لگ کر کچھ تلاش کرنا، اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا اس کی پیٹھ پیچھے، یہ ہے تین برائیاں جس سے منع کیا گیا، جو پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں. اور فرمایا کہ غیبت تو ایسا ہے کہ مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کوئی کھائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. ہاں اس آیت میں جو تین برائیاں بیان ہوئیں اس میں ایکسپشنز ہو سکتے ہیں، ایک دو بتا دوں تاکہ یہ انداز ہو جائے کہ ایکسپشن سے کیا مراد ہے. اگر کچھ افراد ایسے ہیں کسی ملک میں، معاشرے میں، جو ایسی سرگرمیوں میں مبتلا محسوس ہوں جس سے ملک کو، قوم کو نقصان پہنچے، تو جو بھی انٹیلیجنس کے لوگ ہیں ان کو پیچھے تو لگنا پڑے گا، تو یہ ضروری ہے بھائی، تاکہ کچھ کی شر پسندی سے لوگوں کو بچایا جائے. اب یہ ٹوہ میں لگنا تو ضروری ہے لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے. ایک مثال غیبت کی لیجئے، ایک شخص پہ، ایک شخص کا مقدمہ چل رہا، اسے گواہ کو پیش کیا، اور وہ گواہ کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا تھا اس نے اس کو قتل کیا، یہ میں نے دیکھا تھا اس نے فلاں اس کے ساتھ معاملہ کیا. اب گواہ بیان تو کرے گا نا بھائی، یہ تو غیبت ہی ہے، لیکن یہاں مقصد کیا ہے؟ کسی کے کسی پر جو ظلم ہوا اس کا ازالہ ہو جائے. اور سادہ مثال لے لیں, رشتے کا معاملہ کہیں چل رہا ہے اور لڑکے کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پوچھا جاتا ہے, معلومات کی جاتی ہیں, اگر کسی لڑکے کے بارے میں پتا ہے کہ اس میں فلاں فلاں برائی ہے تو کسی کی بیٹی کو اس برائی کے شر سے بچانے کے لیے بتانا تو پڑے گا نا اس کے گھر والوں کو. یا مقصد بدنام کرنا نہیں ہوتا بلکہ شر سے بچانا ہوتا ہے. تو یہ ہے تو غیبت مگر اس کی گنجائش ہے. یہ اگر آپ تفاسیر میں دیکھیں گے تو آپ کو اور تفصیل ملے گی کہ اس میں کچھ ایکسپشنز یا گنجائش کے معاملات ہو سکتے ہیں, لیکن عام حالات میں یہ بدگمانی کرنا, ٹوہ میں لگنا, غیبت کرنا اس سے منع کیا گیا. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, ان اللہ تواب رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب ایک مسلم معاشرہ, اس کے یہ انٹرنل کنسالیڈیشن کا معاملہ تھا, وہ برائیاں منع کی جا رہی ہیں, اسے روکا جا رہا ہے جس سے آپس میں نفرتیں ہوتی, دل پھٹتے ہیں. اب ایک اسلامی معاشرہ غیر مسلم معاشروں کے ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ ہوں گے, دیگر معاشروں کے لوگ ہوں گے, ان سے اس کا کس بنیاد پر رابطہ ہو سکتا ہے؟ اس کی بہت پیاری یونیورسل ایک بیسس عطا کی جا رہی ہے. فرمایا, یا ایھا الناس, اے انسانو, انا خلقناکم من ذکر و انثا, بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے, آدم و حوا علیہ السلام, وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا, اور ہم نے تمہاری ذاتیں بنا دی اور تمہارے قبائل بنا دیے, لتعارفوا, آپس میں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرنے کے لیے. یہ یونیورسل بردرہڈ کے لیے, عالمگیر بھائی چارے کے لیے دو بنیادیں. سارے انسانوں کے رنگ الگ ہیں, زبان الگ ہے, خطے الگ ہیں, وغیرہ وغیرہ, حتیٰ کہ مذاہب بھی الگ ہیں. صرف دو باتیں سب میں کامن ہیں, سب کا خالق ایک اللہ اور سب کے اولین والدین ایک ہی آدم اور حوا علیہ السلام. اس ناطے سب برابر ہیں, گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر, کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. وہ آگے آ رہے ہیں. پھر اللہ نے رنگ مختلف بنائے, کنبے قبیلے, بھائی تعارف کے لیے. اب آپ سوچیں, کلاس روم میں سارے اسٹوڈینٹس کے چہرے بالکل ایک جیسے ہوں تو ٹیچر بےچارا کتنا بور ہوگا, اور سارے ٹیچرز کے چہرے ایک جیسے ہوں تو سارا دن بےچارے. یہ تو صناعی ہے نا اللہ کی. اسی طرح کنبے قبیلے, اگر یونیورسلی دیکھ لیں, وہ چائنیز چلا رہا ہے تو پورے ایک پس منظر سامنے آ جائے گا, کیا کیا کھا بھی جاتے ہیں اور کیا کیا کر جاتے ہیں. مثال کے طور پر افریقن چلا رہا ہے, اس کے ہولیے کو اور جسے کو دیکھ کر ہی کچھ بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. جی ایک پشتون بھائی کو دیکھ رہے ہیں تو بہت کچھ ذہن میں آ جائے گا. ایک سندھی اسپیکنگ کو دیکھ رہے ہیں, اس کی اجرک کے ساتھ, اس کی ٹوپی کے ساتھ, کچھ ساتھی بیٹھے بھی ہیں ماشاء اللہ, تو ان کا ایک بیک گراؤنڈ, یعنی تعارف سامنے, بیسک تعارف سامنے آ جاتا ہے. پھر پتا چل جاتا ہے کس کاسٹ سے, یہ فلاں کاسٹ سے, تو کچھ خصوصیات ہر قوم برادری میں اللہ تعالی نے رکھی, وہ سامنے آ جاتا تعارف کے لیے. باقی کسی کنبے میں پیدا ہونا, قبیلے میں پیدا ہونا, رنگت کے ساتھ پیدا ہونا, خطے میں پیدا ہونا, اس کا چوائس بندے کے پاس نہیں. نہ اس پر کوئی اجر ہے, نہ اس پر کوئی عذاب ہے. اللہ کے ہاں اگر حیثیت ہے تو کس بنیاد پر؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. یہ اگر نارمس بنے سوسائٹی کی, اگر یہ نارمز بنے نیکی میں جو زیادہ آگے, تقوی میں جو زیادہ آگے, تو معاشرے کا رخ کیا ہوگا؟ ہر بندہ اسی کام میں لگا تو ورث کس بات کی ہوگی؟ خیر کے کاموں کی. لیکن اگر معاشرے میں نارمز یہ کہ پیسے والا ہے تو اونچا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ گلے کاٹو, پیسے مناؤ, کیونکہ اس کی ویلیو ہے, تو پھر گلے کاٹیں گے بھائی, حقوق بامال ہوں گے. لیکن اگر خیر والے ہیں, نیکی یہ اگر نارمز ہوں, تقوی یہ اگر نارمز ہوں, تو پھر انشاءاللہ تعالی ایک صحت مند بنیادوں پر معاشرہ استوار ہوگا. ان اکرمتکم عند اللہ اتقاکم, بیشک اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. ان اللہ علیم خبیر, بیشک اللہ تعالی خوب علم رکھنے والا, خوب خبر رکھنے والا ہے. اگلی دو آیات کا ایک پس منظر بھی ہے. ایک قبیلہ بنی اسد کے افراد وہ آئے ہیں اور ان لوگوں نے کچھ اسلام تو قبول کیا, نئے نئے مسلمان ہیں, منافق نہیں ہے, بس جسٹ اسلام ایکسپٹ ابھی کیا ہے, قبول کیا ہے, تو آگے کچھ اظہار کیا. دیکھو بھائی مسلمانوں, باقی لوگوں سے تو تم نے جنگ کی تو اسلام قبول کر رہے ہیں یا کیا ہے انہوں نے, ہم تو بغیر جنگ کے اسلام قبول کر چکے ہیں. کچھ اس طرح کا انہوں نے اظہار کیا. تو پہلے تو یہ اسلام ایکسپٹ کرنا زبان سے اور ہارٹ فیلڈ ٹیسٹیفیکیشن, تصدیق کرنا دل سے, اس کے فرق کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمایا. اس سے ایک اور نقطہ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ان سے اس صورت کے آخر میں کلام ہوا, بھئی دیکھو جتانے کی بات نہ کرو, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ایمان کی دولت دی ہے، نہ کہ تم جتانے کی کوشش کرو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ان پر قرآن فرما رہا ہے قالت الاعراب آمنا، یہ بدو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، دیہاتی تھے بدو تھے. قالت الاعراب آمنا، بدو نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی علیہ السلام فرما دیے تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل تک نہیں ہوا ہے. ہاں وان تطيعوا الله ورسوله، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے رہو، لا يلدكم من اعمالكم شيئا، اللہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا، اس کی شان کریمی ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو ہاں تم یہ کہو اسلام لائے ہو، تم نے اقرار ابھی کیا ہے، لیکن ابھی تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، اس سے پتا چلا اقرار سے آگے بھی کچھ مطلوب ہے، جس کو ہم اور آپ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار دل سے تصدیق. منافقین کا مسئلہ کیا تھا، جنرل بات کر رہا ہوں اس سے ہٹ کر، منافقین کا مسئلہ کیا تھا، اسلام لائے دل میں ایمان نہیں تھا. یہ لوگ منافق نہیں، ہاں یہ تو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، محنت کریں گے ایمان دل میں بھی بڑھے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن سمجھنے کے لیے منافق کی زبان پر ہوتا ہے دل میں نہیں، اس لیے وہ آخرت میں ناکام، دنیا میں اس کو مسلمان مانا جاتا ہے. کامیاب ہونے کے لیے زبان کا اقرار بھی ضروری، دل کی تصدیق بھی ضروری. اس لیے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اس مقام پر اسلام اور ایمان میں فرق کیا گیا ہے، ورنہ اسلام اور ایمان ایک جیسے معنی ہے، جو مسلم ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ مسلم ہے، بالکل اکول ہے، لیکن اس مقام پر یہ فرق ہوا، اور وہی ہے جو بچپن سے ایمان مجمل، صحیح لفظ ہے ایمان مجمل، اس میں ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں. اچھا ابھی اقرار ہے اور دل میں ایمان نہیں ہے، اور ابھی ان کا اقرار ایکسپٹ کیا گیا، ان کے دل والے ایمان کے دعوے کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا، تو وہ دل والا ایمان پھر کیسا ہوتا ہے، اس کا بیان اگلی آیت میں فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، بلا شبہ مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ثم لم يرتابوا، پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے. یہ ایمان دل میں جاگوزی ہوا اور ٹھک گیا، ڈٹ گئے اور جم گئے اس کے اوپر، یہ ہے وہ ایمان جو دل میں جاگوزی ہو جائے. تو حقیقی ایمان کا ایک جز کیا ہے، یہ ایمان دل میں جاگوزی ہو جائے. اچھا جب یہ ایمان ٹھک جائے اور دل میں جاگوزی ہو جائے، تو پھر عمل میں کیا دکھائی دے گا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں. ایمان اندر ہوگا تو عمل میں جہاد نظر آئے گا. سارے دین کے تقاضے اور اعمال کو ایک لفظ جہاد میں بیان کر دیا گیا. تین سطحوں پر اگر تین جملوں میں سمجھیں، تو اللہ کا بندہ مستقل بننے کے لیے جہاد، پوری زندگی اطاعت الہی کرنا اور نافرمانی سے بچنا، کوشش. اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے جہاد، مستقل محنت. اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد، مستقل محنت. یہی ہمارے تین بنیادی فرائض ہیں، اللہ کا بندہ بننا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. اور ان تینوں سطحوں پر مستقل محنت کا عنوان کیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ. اس موضوع پر علیحدہ سے بڑا خوبصورت خطاب بھی ہے، کتابچہ بھی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ، ایمان دل میں ہو تو عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا، اور عمل مستقل اس کا عنوان کیا ہے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے مستقل محنت جہاد، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے مستقل محنت جہاد، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے مستقل محنت، اس کے لیے مستقل اصطلاح وہ جہاد کی ہے. یہ کتاب چاہے جہاد فی سبیل اللہ، یہ اس کا خطاب آڈیو ویڈیو میں، اس سے استفادہ انشاءاللہ تعالی مفید رہے گا. آج ہم نے پڑھا لفظ جہاد، اکثر آتا ایمان اور عمل صالح. آج ہم نے پڑھا ایمان اور جہاد. آج آخر میں شاید امکان نہ ہو تو کل سورہ حدید پڑھیں گے انشاءاللہ، بس نوٹ کر لیجئے، وہاں آئے گا ایمان اور انفاق. ایمان اور انفاق، ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں، مختلف انداز سے یہ دینی تقاضوں کو قرآن حکیم میں کبھی اعمال صالحہ، کبھی جہاد فی سبیل اللہ، کبھی انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل فرمائے. ایمان دل میں اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ دکھائی دے گا. ایک ضمنی نقطہ وہ, اسلامی ریاست میں بھائی کس کو مانیں گے سٹیزن واقعتاً, جو مسلمان ہوگا, غیر مسلموں کو رہنے کی اجازت ہوگی, یہ بحث نہیں ہو رہی, لیکن اجازت بھی ہے اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کریں, جزیہ دے جو کہ گالی نہیں ہے, ٹیکس سے وہ ادا کرنا ہے ان کو, اور اسلامی ریاست ان کے عقیدے, جان, مال, عزت, گھر, اولاد اور عبادت گاہ, اور اپنی عبادت گاہ میں ان کے مذہب پر عمل اور اپنے گھر میں مذہب پر عمل, اس کی اسلامی ریاست ان کو گارنٹی اور پروٹیکشن دے گی. یہ تو ضمنی بات ہے, مگر یہ کیسے طے کریں گے مسلمان ہے کہ نہیں, تو بھائی اقرار پر طے کیا جائے گا. دنیا میں دل میں جھانکنے کا کوئی آلہ ہمارے پاس نہیں ہے, تو کون مسلمان ہے؟ جو دین کی مسلمہ باتوں کو تسلیم کرے, جس کا اظہار کیا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. ریاست کی سطح پر مسلمان کون مانا جائے گا؟ جو اس اقرار کا اظہار کر دے. دل میں ہے کہ نہیں وہ اللہ جانتا, وہ فیصلے کہاں ہونے, آخرت میں. یہ اسلامی ریاست کا ایک اور ٹیکنیکل اسپیکٹ جس کی طرف اشارہ ملتا ہے. آگے ارشاد فرمائے کہ قل اتعلمون اللہ بدینکم, اے نبی علیہ السلام فرمائیے کیا تم لوگ اللہ کو اپنا دین کا معاملہ, دینداری کا معاملہ جتاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے, اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے. ایک بزرگ نے اس طرح سمجھایا, ایسی ایسی مثالیں ہیں نا سمجھنا چاہیے, کہا بیٹا وہ دیکھو ایسا ہوا, کوئی صاحب کسی کے گھر میں گئے تو وہاں ایک حضرت تھے, تو حضرت نے کہا جی بیٹا وہ دیکھو وہ جو وہ گیلن میں پانی رکھا ہوا ہے نا, جو چھٹی مرتبہ عمرے پہ گئے تھے, وہ ذرا پانی لے کر آؤ حضرت کو پلاؤ. زمزم پلانا تو کوئی ایشو نہیں ہے نا, یہ بتانے کا کیا چکر ہے کہ چھٹی مرتبہ عمرے پہ گئے تھے؟ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اخلاص عطا کرے, اور اللہ مجھے اور آپ کو دکھاوے کی ہر شکل سے محفوظ رکھے. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا, اے نبی علیہ السلام یہاں پر احسان رکھتے ہیں کہ اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم, آپ فرما دیجئے تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان تو نہ رکھو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین, بلکہ اللہ نے تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی, اگر تم سچے ہو تو اس کو مان لو. ہم اور آپ بھی تسلیم کریں, مانے اللہ تیرا فضل ہے, اللہ تیرا احسان ہے. کبھی ایسے نہیں میں تو بڑی محنت کر کے آیا, دیکھو مجھے پہلی صف میں جگہ نہیں ملی, دوسری صف میں تو دیکھو اتنے دن سے آ رہا تھا. وہ بھائی کس کے لیے آ رہے تھے؟ اللہ کے لیے. کوئی بات ہے, تمہارا بھائی تمہاری خواتین میں بھی صفے بن رہی, تمہاری کسی بہن کو آگے جگہ مل گئی, تو کیا ہو گیا؟ پریشانی کی بات کیا ہے اس میں؟ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ 25-26 دن سے آ رہا ہوں جناب, اور آج مجھے پہلی صف میں, دوسری صف میں, تیسری صف میں جگہ نہیں ملی. یہ جتانے کی کوئی ضرورت نہیں بھائی, اللہ کو سب معلوم ہے. بلکہ ایک مسئلہ بھی سمجھنے لگے ہاتھوں, پہلی صف کا ذکر کچھ زیادہ آگے زبان پر, حدیث سے پیچھے. ایک شخص آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پہلی صف میں ہلکی سی جگہ ہے, لیکن اگر میں داخل ہوا تو جگہ ہو جائے گی تنگ, اور میرے دائیں بائیں ساتھی کو ہو جائے گی تکلیف. یہ سوچ کر وہ دوسری صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. نماز ہو گئی, یہ کدھر کھڑا ہوا ہے؟ دوسری صف میں. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس شخص کو پہلی صف سے ڈبل ثواب ملے گا. یہ دین ہے, گھس کر پکڑ لوں پہلی صف نہیں, چھوڑ دو اپنے بھائی کے لیے. اگر کئی خواتین جیسے ہماری چھوڑ دو اپنی بہن کے لیے, اللہ پہلی سے ڈبل ثواب دے دیں گا. اسلام اتنا پیارا دین ہے, حجر اسود لڑ رہے مر رہے, چھوڑ دو. حضور نے اسلام کر کے بھی دکھا دیا کہ اس طرح بھی سنت ادا ہو جائے گی. اس لیے چھوڑ دو کہ میں نے جھگڑا نہیں کرنا, میں نے لڑنا نہیں, عورتوں سے مس نہیں ہونا, عورتوں نے مردوں سے مس نہیں ہونا. چھوڑ دیا, پیچھے سے کرو گے, اللہ کی ذات کریم ہے, ڈبل ثواب دے دے گا انشاءاللہ تعالی. دین تو یہ ہے. تو بھائی بتانے کی میں اتنی محنت کی, اتنے سال سے میں یہ کر رہا ہوں, کچھ نہیں بھائی, 6 عمرے کیے, 5 حج کیے, یا 25 حج کیے, 52 عمرے کیے, باقاعدہ گنواتے ہیں لوگ, کس کے لیے یار؟ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اسی طرح کوئی دینی اجتماعیتوں میں ہے, ذرا مشکل بات آ رہی, میں تو اتنے برسوں سے جماعت کے اندر ہوں, جناب میرے ساتھ ایسا ہو گیا, میں تو 25 سال لگا یہاں پر, میں نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی قربانی, وہ بھی قربانی. وہ بھائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وہ لکھا ہوا اس کے نامن کاتبین والے فرشتے نے, ٹینشن کیوں لیتے ہو, یہ کیوں جتا رہے ہو تم؟ چھوڑ دو. بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے، اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مانو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمان و زمین کی غیب کی تمام باتوں کو. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کو، اے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو. یہ اللہ کی توفیق سے تین صورتیں تفصیل تھی، اور ضرورت بھی تھی، آپ نے محسوس بھی کیا کہ یہ تین صورتیں مکمل ہوئیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، سورہ فتح اور سورہ حجرات ابھی مکمل ہوئی، یہ مدنی صورتیں مکمل ہوئیں، اور یہاں پر آ کر قرآن حکیم کی چھٹی منزل بھی مکمل ہوتی ہے. اب قرآن حکیم کی آخری منزل، اس کی اپنی ایک شان ہے. سورہ قاف سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے آخری منزل کا. آخری منزل کا جو مرکزی موضوع ہے وہ آخرت کی فکر ہے، اور خاص طور پر آخری دو پارے تو بہت زیادہ فکر آخرت کا بیان ہے، کیونکہ ابھی بھی صورتیں آ رہی ہیں. تو آخری منزل کا جو غالب موضوع ہے وہ فکر آخرت کا ہے، اور اب سات مکی صورتوں کا انشاءاللہ مطالعہ ہوگا. پھر سورہ حدیث 27 پارے کے اختتام پر، اور 28 پارہ پورا، وہ 10 مدنی صورتیں آئیں گی، تو وضاحت وہاں پر کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اب یہاں سے آخری منزل کا آغاز، اور سات مکی صورتیں انشاءاللہ ہمارے مطالعے میں آئیں گی. سورہ قاف کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. یہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کی بڑی محبوب صورت ہے. آپ علیہ السلام جمعے کی نماز میں اس کی تلاوت فرماتے، عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز میں بھی اس کی تلاوت فرماتے، جمعے کی گفتگو میں، جمعے کے خطبے میں تلاوت فرماتے. اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں آتی تھی نماز میں، تو یہ خاتون، ان کا نام میں سبھول نہ ہوں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جمعے میں حضور سے سورہ قاف سن سن کر یاد کر لی، اتنا حضور اس کی تلاوت فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں آخرت کا بیان بہت زیادہ ہے. پہلا رکوع پڑھیں گے، آخرت کا تذکرہ ہے اللہ کی قدرتوں کے بیان کے ساتھ. دوسرا رکوع پڑھیں گے، اللہ کی صفت علم کا بیان ہے. اور تیسرا رکوع پڑھیں گے تو آخرت کے انجام کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے. والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم. ایک سوال یہاں آتا ہے کہ کس بات پر قسم؟ تو ایک راہ ہے کہ پیچھے جائیں تو سورہ یاسین میں اسی طرح کی قسم کھائی گئی، انک لمن المرسلین، کہ بے شک اے نبی علیہ السلام آپ رسولوں میں سے ہیں. تو مراد یہی لی گئی کہ قسم کھائی گئی قرآن کی اس بات پر کہ حضور اللہ کے رسولوں میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بل عجیب ان جاءہم منذر منہم، بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والے رسول آئے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے. کیا عجیب بات ہے؟ ایدا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر گئے اور مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، تو پھر دوبارہ لوٹنا ہی تو بہت دور کی بات ہے، یہ بڑی عجیب باتیں ہو رہی ہیں. قد علمنا، اللہ اکبر، اللہ کا تبصرہ، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، یقینا ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ زمین ان کے جسموں میں سے کم کر رہی ہے. اللہ اکبر، ایک ایک ذرہ کسی کیڑے کے وجود میں بھی جا رہا ہے، اللہ کہتا ہے ہم اس ایک ایک ذرے کے کم ہونے کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں. تم اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت سے باہر نہیں. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس حفاظت کرنے والی کتاب، مراد لوح محفوظ ہے. بلکہ ذبو بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا، بس وہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے مبتلا ہیں. اللہ کی قدرتوں کا بیان. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، تو کیا وہ اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے ہم نے اس کو بنایا، اور ہم نے کیسے اس کو آراستہ کیا مراد ستاروں سے، اور اس میں کوئی شگاف کوئی فلو تک نہیں ہے. والارض مددناها والقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل زوج بهيج، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ ہم نے جمائے اور ہر قسم کی خوش نما چیزیں اس میں اگائیں. تبصرتوں ذکر لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کی بات کے طور پر یہ ساری باتیں ہیں. ونزلنا من السماء ماء مبارکا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا یعنی بارش. فانبتنا به جنات وحب الحصید، پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور کھیتی کا غلہ بھی. والنخل باسقات لها طلع نضید، اور بلند و بالا کھجور کے درخت جن کی تہ بتہ خوشیں ہوا کرتے ہیں، اور ایک ایک خوشے میں کبھی کبھی 30-40-50 کلو کھجور لٹکی ہوتی ہے. شدید گرمی کے ساتھ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور اللہ اسی کھجور کے اندر سبحان اللہ مٹھاس پیدا کر رہا ہوتا ہے. رزق للعباد, رزق ہے بندوں کے لیے. واحیینا به بلدۃ میتا, اور ہم نے اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کیا. کذالک الخروج, اسی طرح نکلنا ہوگا, مراد مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا. پچھلے انکار کرنے والوں کے انجام کا تذکرہ. کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود, ان سے قبل جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے اور اصحاب رس نے اور قوم ثمود نے. اصحاب رس کے بارے میں کئی آراء ہیں, ایک رائے وہ ہے کہ یہ کنویں والے جن رسول کا ذکر تھا ان کا ذکر ہے, اور ایک رائے کہ یہ کوئی اور قوم تھی, واللہ اعلم. وثمود و قوم ثمود نے جھٹلایا. وعاد و فرعون و اخوان لوط, اور عاد نے اور فرعون نے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھیوں نے, لوگوں نے جھٹلایا. واصحاب الایکۃ وقوم تبع, اور بن یعنی ایکا کے رہنے والے شعیب علیہ السلام کی قوم اور قوم تبع نے یمن کی قوم, انہوں نے جھٹلایا. کل کذب الرسل فحق وعید, ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو پس عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا. افعینا بالخلق الاول, تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے؟ نہیں, بل ہم فی لبس من خلق جدید, بلکہ یہ لوگ دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. اگلا رکوع اس میں اللہ کی صفت علم کا بیان. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به ونفسه ما توسوس به نفسه, اور یقینا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کے جی میں اٹھتا ہے. میرے جی میں کیا ہے آپ نہیں جانتے, آپ کے جی میں کیا ہے میں نہیں جانتا, ہم سب کے جی میں کیا ہے اللہ خوب جانتا ہے. ایک ایک وسوسہ بھی اٹھتا ہے نا, اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم انسان کی شہرک سے بھی بہت زیادہ قریب ہیں. جتنا ہم اپنے آپ سے قریب, اس سے زیادہ اللہ ہم سے قریب ہے. کیسے؟ اپنی شان کے مطابق. کیفیت سمجھ نہیں سکتے, مثال دے نہیں سکتے, وہ شرک ہو جائے گا, اس کی مثال بھی ممکن نہیں. سورہ شورا کی آیت نمبر 11, مگر قریب ہے, قریب ہے, قریب ہے, شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ اکبر. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں, ایک دائیں سے اور ایک بائیں سے بیٹھا ہوا. کون جی؟ یہ دو بیٹھے ہوئے. سورہ انفطار, کراما کاتبین, یہ دو معزز لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون, جانتے جو کچھ کہ تم کرتے ہو. ثابت کیا اس کو آئنسٹائن نے, ایڈیسن نے, اسٹیون ہاکنگز نے؟ سائنس تو نہیں بتاتی, سارا مسئلہ عقیدے کا, ایمان کا. بھائی بیٹھا ہوا ہے, یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ رائٹ والے کو زیادہ مصروف رکھے اور لیفٹ والے کے لکھنے سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین بولے نا. ساتھ لگے ہوئے دونوں بھائی, رمضان میں بھی ساتھ ہیں, چاند رات کو بھی ساتھ ہوں گے, عید کی چھٹیوں میں بھی ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حساب کو آسان فرمائے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی بات انسان نہیں نکالتا مراد زبان سے مگر اس کے پاس لکھنے کو ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے. ہر چیز ریکارڈ پر ہے, زبان کا قول بھی ریکارڈ پر ہے, ذرہ برابر عمل سورہ زلزال وہ بھی ریکارڈ پر ہے, اور علیم بذات الصدور, اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف. وحصل ما فی الصدور, سینوں کے رازوں کو بھی کھولا جائے گا. اللہ اکبر. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, اور آ جائے گی موت کی سختی, موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ, اور موت کی سختی حق کے ساتھ. اللہ کے رسول علیہ السلام کے آخری ایام کی بات ہے, حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ان للموت سکرات, ان للموت سکرات, ان للموت سکرات. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یقیناً موت کی سختی ہے, یقیناً موت کی سختی ہے, یقیناً موت کی سختی. حضور فرما بھی رہے اور حضور دعا بھی کر رہے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت, اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت, اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت. اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے. یہ امت کے لیے تعلیم, یہ امت کے لیے تعلیم. وجاءت سکرت الموت بالحق, اور آ جائے گی موت کی سختی حق کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تحید, یہ ہے وہ جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا. ونفخ فی الصور, اور سور پھونکا جائے گا. ذالک یوم الوعید, یہی وعید یعنی ڈراوے کا دن ہوگا. وجاءت کل نفس معها سائق وشہید, اور ہر شخص حاضر ہوگا اس کے ساتھ, اس کو ایک چلانے والا یعنی ہانکنے والا ہوگا, اور ایک شہید گواہی دینے والا ہوگا. لقد کنت فی غفلۃ من ھذا, یقیناً تو اس کے بارے میں غفلت میں مبتلا تھا. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید, آج ہم نے تجھ سے غفلت کے پردے کو ہٹا دیا, بس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے، سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ آج ماننے کا فائدہ ہے، غیب میں ماننے کا فائدہ ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے ایمان میں، یقین میں مزید اضافہ فرمائے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور کہے گا اس کا ہم نشین ساتھی یعنی فرشتہ، اے میرے رب یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے، مراد اعمال نامہ۔ حکم ہوگا القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر نا شکرے کو، سرکشی کرنے والے کو، مناع للخیر مال میں بخیلی کرنے والے کو، معتد حد سے بڑھ جانے والے کو، مریب شبہ ڈالنے والے کو۔ یہ ہیں جہنم والے، سرکشی کرنے والے اور ناشکری کرنے والے اور مال میں بخیلی کنجوسی کرنے والے اور حد سے بڑھ جانے والے اور شبہات ڈالنے والے، خود بھی دین سے دور اور دوسروں کو بھی کنفیوز کر کے دین سے روکنے والے۔ الذی جعل مع اللہ الہ آخر، وہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرایا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، فالقیاہ فی العذاب الشدید، بس تم دونوں اسے ڈال دو سخت عذاب میں۔ قال قرینہ ربنا، اس کا ساتھی شیطان کہے گا، یہاں مراد شیطان ہے۔ سورہ زخرف کی آیت 36 میں بھی قرین کا لفظ شیطان کے لیے آیا، وہ جو برا ساتھی بنتا ہے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اس کا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم الوعید، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم میرے سامنے جھگڑا نہ کرو اور میں تمہاری طرف پہلے ہی عذاب کے وعدے کی وعید بھیج چکا تھا۔ اب جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان شیطان کو برا بلا کہے گا، بندے کے ساتھ لگا ہوا شیطان اس پر بلیم ڈالے گا، اللہ فرمائے گا مجھ سے جھگڑا نہ کرو۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اور میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، فیصلے ہو گئے اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اگلی آیت بڑی ہلا دینے والی ہے، اس میں قرآن کی فصاحت و بلاغت بھی ہے، وہ اپنی جگہ علمی میدان کا معاملہ ہے، وہ میں بیان نہیں کر رہا آپ کے سامنے، لیکن یہ کہ ایک عالم عرب کے اسٹوڈنٹس کسی غیر مسلم ملک میں تھے، اور بس اشارہ کر دیتا ہوں، اور وہاں کوئی صاحب نے پی ایچ ڈی کیا تھا عربک کے اندر، ان کو اپنی عربی پر بڑا ناز تھا، تو ان عرب اسٹوڈنٹس نے کہا کہ اچھا بتاؤ بھائی، دی ہیل فائر انگلش میں بات ہوئی ہوگی، جہنم کی جو وسعت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کیا کیا انداز ہو سکتے ہیں، کبیرتن اور وسیعتن اور یہ اور وہ فلاں، اس بڑے الفاظ لکھے، اس کے بعد قرآن کی آیت سامنے رکھ دی، وہ چپ ہو گیا، کہ میں نے کوئی عربی نہیں پڑھی۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا چیلنج آج تک موجود ہے۔ یہ تو ذرا علمی بحث، علمی میدان کی بات ہے، عمل کی میدان کی بات کیا ہے، سنیے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، وتقول، اور وہ کہے گی هل من مزید، اللہ اور بھی ہے تیرے پاس تو بھیج دے، اللہ اور بھی ہے تو ڈال دے ڈال دے ڈال دے، اس جہنم میں وسعتوں کی کمی نہیں ہے مجرمین کو سمیٹنے کے لیے۔ اور حدیث میں ہے یہ جہنم پکارتی رہی، اللہ اور ہے تو ڈال، اللہ اور ہے تو ڈال، اللہ اور ہے تو ڈال۔ اللہ اپنا پیر رکھے گا اس کے اوپر، اللہ کا پیر متشابہ ہاتھ، اللہ کے ہاتھ کا بیان، اللہ کی پنڈلی کا بیان، اللہ کے چہرے کا بیان، اللہ کا پیر حدیث میں، اللہ رکھے گا اور جہنم چپ ہوگی۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اس کے بعد جنتیوں کا بیان، بڑا خوبصورت بیان، بڑا پیارا بیان، کل ذکر آیا تھا سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، جنتیوں کو پہلے سے ہی ان کے ایڈریس سے شناسا کر دیا گیا ہوگا، آج ذکر آ رہا ہے جنت ہی قریب کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، کوئی زیادہ تلاش کے لیے اور زیادہ مسافت طے نہیں کرنی پڑے گی، جنت کو ہی قریب کر دیا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے وعدہ تم سے کیا جاتا تھا ہر رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے سے۔ کس بات کی حفاظت؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت۔ کون؟ من خشی رحمان بالغیب، جو غیب میں رہتے ہوئے رحمان سے ڈرتا رہا، ورنہ تو غرق ہوتا فرعون مان رہا، قیامت کے دن دیکھ کر کون نہیں مانے گا۔ غیب میں رہتے ہوئے آج کے ماننے کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے، جو غیب میں رہتے ہوئے رحمان سے ڈرتا رہا، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ، وہ دل جو سلامتی والا دل، جو رب کی طرف رجوع ہو جانے والا دل، ادخلوها بسلام، کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ذالک یوم الخلود، ہمیشہ رہنے کا دن ہے، لہم ما یشاؤون فیہا، اس میں ان کے لیے وہ جو چاہیں گے ہوگا، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس تو مزید بھی ہے، لوگ اپنی سمجھ اپنی چاہت اپنی خواہش کے مطابق مانگیں گے، اللہ وہ عطا کرے گا جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی اس کے بارے میں سنا نہیں، کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی نہیں آیا. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. وکم اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منہم بطشا، اور ہم نے اس سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کر ڈالی کہ وہ پکڑ یعنی قوت میں ان سے زیادہ سخت تھیں. فنقبوا فی البلاد، بس وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، حل میں محیص کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ تھی، قطعاً نہیں، عذاب آیا تو سر پر دوڑے، ادھر بھاگو ادھر بھاگو، مگر کوئی بچاؤ ممکن نہیں تھا. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل مراد بیدار ہو یا کان لگائے سننے کے لیے اور وہ متوجہ بھی ہو. دل بیدار ہو، فطرت سلامت ہے، بندہ پہنچے گا حق کی طرف، پیغمبر کی بات سامنے آئے متوجہ ہو کر سن لے گا تو ایمان کی دولت مل جائے گی. اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل بیدار ہو یا وہ کان لگا اور متوجہ ہو کر سنے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور یقینا ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، اور ہمیں کسی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں. یہ بات پہلے بھی آ گئی، وہ جو اہل کتاب نے غلط سلط باتیں اپنی کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ساتویں دن آرام کیا، معاذ اللہ، اس کی نفی قرآن کر رہے، اور یہ قیامت تک کلام محفوظ. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، بس اے نبی علیہ السلام جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات میں بھی اس کی تسبیح بیان کیجئے. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور نمازوں کے بعد بھی. ایک مراد تو یہ ہے کہ سورج کے طلوع سے پہلے، فجر، غروب سے پہلے، عصر، اور رات میں تہجد. بتایا تھا نا اول اول 3 نمازیں تھیں، فجر، عصر اور قیام اللیل، معراج کی شب 5 نمازوں کی فرضیت. یہ جو مقام بڑا قیمتی ہے، وہ ادبار سجود اور سجدوں یعنی نماز کے بعد بھی، نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہو، یعنی کہ سلام پھیرا اور بھاگے. کوئی مجبوری ہے، ایمرجنسی والی مجبوری تو بات الگ ہے، ورنہ نماز کے بعد بھی بیٹھ کر ذکر ہونا چاہیے. حضور نے بہت کچھ سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذل جلال، ہے نا جی علم میں ماشاء اللہ. یہ اذکار بھی ہیں، پھر دعائیں ہیں، سورۃ الفاتح، سورۃ معاف کیجئے گا، آیت الکرسی ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہر فرض نماز کے بعد ہے، تسبیح ہے، فاطمہ بھی ہے، ان کو بھی اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ حق کے ساتھ ایک زور دار آواز سنیں گے. اللہ اکبر، وہ سور کا پھونکا جانا، اور کیسا ہے سور کا پھونکا جانا؟ حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، آپ زیادہ ہنستے نہیں؟ تو فرمایا میں کیسے ہنسوں، اسرافیل تو کان لگائے بیٹھا ہے، بخاری شریف کی حدیث، اسرافیل تیار بیٹھا ہے بالکل، ادھر اللہ حکم دے ادھر سور میں پھونک مار دے، میں کیسے زیادہ ہنسوں؟ اللہ اکبر. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ایک زور دار آواز کو سنیں گے. ذلک یوم الخروج، یہ نکلنے کا، باہر نکلنے کا دن ہوگا مراد قبروں سے. انا نحن نحیی ونمیت، بے شک ہم ہی زندگی دیتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں. والینا المصیر، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے شق ہو جائے گی، جلتی کرتے ہوئے نکلیں گے، پھٹے گی زمین اور سبوں کو. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، مردے بھی نکالے جائیں گے اور سونے چاندی کے ڈھیر بھی وہ سورہ زلزال میں پڑیں گے انشاءاللہ. زمین شق ہو جائے گی, تیزی سے نکلیں گے. ذالک حشر علینا یسیر, یہ حشر برپا کرنا اللہ فرماتا ہے ہمارے لیے آسان. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار, جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں, اور اے نبی علیہ السلام آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں, منمانا آپ کی ذمہ داری نہیں, پہنچائیے سمجھائیے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے اس کو جو اللہ کی وعید, اللہ فرماتا ہے جو میری وعید یعنی عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے اس کو اس سے نصیحت ملے گی. اہم نقطہ یہ ہے تذکیر قرآن سے. قرآن حکیم پڑھ جائیے, ہم پڑھتے ہوئے آئے الحمدللہ. دعوت کا, بشارت کا, انذار کا, تبلیغ کا, مکے کے 13 برس کے جہاد کا اولین بنیادی ذریعہ قرآن حکیم. سورہ مائدہ آیت 67 تبلیغ قرآن سے, سورہ مریم آیت نمبر 97 بشارت اور انذار قرآن سے, سورہ فرقان آیت نمبر 52 جہاد مکے کا قرآن سے, اور اب کہا جا رہا ہے تذکیر قرآن حکیم سے. اس کے بعد سورۃ الزاریات, کوشش کرتے ہیں اس کو بھی شروع کر لیں انشاءاللہ. سورۃ الزاریات بھی مکی سورت ہے, ابتدا میں ہواؤں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائیں, اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے وہ بھی آئے گا, دیگر انبیاء کے واقعات مختصر مختصر اب ہمارے سامنے آئیں گے, اور وعیدیں یعنی ڈراوے بھی مجرمین کے لیے بیان کیے گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا, قسم ہے گرد اڑاتی ہوئی ہواؤں کی. فالحاملات وقرا, پھر بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کی, ایک مراد بارش کا بوجھ, وہ بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں. فالجاریات یسرا, پھر نرمی سے چلنے والی ہواؤں کی, یہ ایک رائے ہے. فالمقسمات امرا, پھر حکم سے تقسیم کرنے والی ہواؤں کی, یہ ایک رائے ہے. ایک رائے کے مطابق چاروں آیات میں قسمیں ہواؤں کی ہیں, اس کے علاوہ بھی قسمیں کھائی گئیں. تو یہ ہوائیں جو کبھی گرد بھی اڑاتی ہیں, پھر بارش پانی سے بھرے بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں, نرمی سے چلتی ہیں, پھر یہ بادلوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے, اس سے بارش برستی ہے. قسمیں کھانے کے بعد فرمایا اللہ نے, اللہ کوئی بات ویسی عطا فرما دے, بڑی بات قسم کھا کر بیان فرمائے تو اس کی ویٹیج اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. انما توعدون لصادق, بے شک تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے یقیناً وہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, اور بے شک جزا اور سزا یقیناً وہ واقع ہو کر رہے گی. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ, اور قسم ہے راستوں والے آسمان کی, ایک مراد فرشتوں کی منزلیں, فرشتوں کی چوکیاں, فرشتوں کے راستے, اور ایک مراد یہ جو بہت ساری گیلیکسیز اور ان کے آربٹس اور ان کے سولر سسٹمز اور ان کے پلانٹس کی جو موومنٹ ہیں جن آربٹس کے اندر, ان کی طرف اشارہ مراد لی گئی. انکم لفی قول مختلف, بے شک تم ایک اختلافی بات میں, جھگڑنے والی بات میں پڑے ہو. یوفق عنہ من افق, اس سے تو وہی پھیرا جاتا ہے جو کہ پھیر دیا گیا ہو. ایک مراد قرآن کے انکار کرنے والوں کو حق سے پھیر دیا گیا. قتل الخراسون, قیاس آرائیاں کرنے والے مارے گئے. الذین هم فی غمرۃ ساہون, وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے پڑے ہیں. یسألون ایان یوم الدین, پوچھتے ہیں جزا اور سزا کا دن کب ہوگا, بہت سخت جواب. یومہم علی النار یفترون, جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے. اللہ اکبر, اوپر نیچے اوپر نیچے ذکر پہلے بھی آیا, بڑا سخت جواب دیا گیا. ذوقوا فتنتکم, چکھو اپنی شرارت کا مزہ. ھذا الذی کنتم بھی تستعجلون, یہ ہے جس کی تم جلدی مچائے کرتے تھے. اللہ ہمیں اس برے انجام سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. اس کے بدعکس اللہ کے نیک لوگوں کا بیان, بڑی پیاری صفات کا بیان, جن میں سے کچھ پر عمل کا ہم سب کو موقع مل رہا ہے الحمدللہ. ان المتقین فی جنات وعیون, بے شک متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم, جو ان کے رب نے انہیں عطا فرمایا وہ اس کے لینے والے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین, بے شک اس سے پہلے وہ عمدہ عمل کرنے والے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, وہ رات میں تھوڑا ہی سوتے تھے, اور آخری عشرے میں تو بالکل بھی نہیں سوتے. حضور علیہ السلام بھی پوری پوری رات قیام فرماتے تھے. طاق راتوں میں بھی محنت ہے, غیر طاق رات بھی آخری عشرے میں شامل ہے, اور آخری عشرہ حضور پوری پوری رات قیام فرماتے. اللہ ہم سب کا بھی یہ بیٹھنا, یہ کھڑا ہونا, یہ راتوں کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور آئندہ بھی اس کی کوئی جھلک ہماری زندگیوں میں رہے اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وبالاسحار ہم یستغفرون, اور سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے تھے, وہ رات کا آخری حصہ. بھائی سحری تو کر رہے ہیں نا, کھانا پینا تو ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ روحانی غذا کا بھی اہتمام, استغفار کا بھی اہتمام, یہ جنت والوں کی صفت کا بیان. اور سنیں, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور ان کے مالوں میں حق ہے متعین, سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور محروم لوگوں کے لیے بھی. کچھ تو ہے جو خود آ جائیں گے سوال کرنے, اور کچھ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. اچھا ہے کہ وہ سوال نہ کرے, ہم خود پہنچا دیں جو بھی مستحقین, اپنے قرب و جوار میں دیکھ لینا چاہیے. فرمائے معلوم حصہ ہے, یہ نہیں کہ سارا خرچ ہو گیا اب جو بچے گا تو وہ اللہ کے نام میں دیں گے, نہ اللہ کا حصہ جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے, اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے خرچ ہونا ہے وہ بھی طے ہے, بچوں کی فیس طے ہے, گروسری کا آئٹمس طے ہیں, یوٹیلیٹیز کے بلز طے ہیں, اگلا برانڈیڈ اسمارٹ فون لینا ہے اگلے 3 مہینے میں طے ہے, بچی کی شادی 15 سال بعد ہونی ہے تیاری ابھی سے, معاف کیجئے گا بھائی, طے ہے. نہ اللہ کہتا ہے میرا طے ہونا چاہیے پہلے, باقی کم ہو جائے ہو جائے, اللہ والا کم نہیں ہونا چاہیے. خدا کی قسم, خدا کی قسم, اللہ کے ساتھ تجارت کر لیں, طے کر لیں, اللہ غیور ذات ہے, وہ ہمارا والا حصہ کم نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ تعالی. کر کے تو دیکھیں الناس, اللہ سے تجارت, وہ کہتے کرو تجارت لن تبور, حل ادلکم علی تجارہ, سورہ صف میں کل پڑھیں گے. اللہ کے ساتھ ڈیل کر لیں, اللہ ہمارا والا حصہ نہیں کم ہونے دے گا انشاءاللہ تعالی. جس کا دوسرا مطلب کیا ہے, اتنا دے گا کہ اس کا اور بڑھے گا. جو لوگ پابندی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, بڑے اچھے کاروباری حضرات بھی ہیں بتاتے ہیں, جن پر لوگ اعتماد کر کے کروڑوں کی زکات اور غیر زکات ان کو دیتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا 40 سال ہو گیا ہے, یہ 5, 10, 15, 20, 25 لوگ حوالے کر رہے ہیں نا دینے کے لیے اعتماد کر کے, 40 سال میں ایک سال نہیں کہ جس سال ان کی زکات کم ہوئی ہو. جس کا دوسرا مطلب کیا ہے, اللہ نے اور عطا فرما دی, اللہ یقین عطا فرما, یقین کا مسئلہ ہے بھائی. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والے کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی. وفی الارض آیات للموقنین, اور زمین میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں, کئی مرتبہ ذکر آ چکا. وفی انفسکم, اور تمہارے اپنے اندر اللہ کی ذات کی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں قطرے سے اللہ کہاں تمہیں پہنچاتا ہے, ذرا غور کرو کیسا مناسب جسم عطا فرمائے, ذرا غور کرو کیسی مشینری اللہ تعالی نے بنائی, ذرا غور کرو. افلا تبصرون, پس کیا تم دیکھتے نہیں. وفی السماء رزقکم وما توعدون, اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے, یعنی مقرر فیصلے, ان کا ظہور بھی آسمانوں سے ہونا ہے. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون, قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی, بے شک یہ قرآن حق ہے اسی طرح جیسے تم بولتے ہو, تم بول رہے ہو, سن رہے ایک دوسرے کو, کوئی شک نہیں ہے, یہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب وہ واقعہ جو ہم نے تفصیل سے پڑھے مکی صورتوں میں, طویل مکی صورتوں میں, اب گویا قرآن کے آخری حصے میں اس کی سمری ہے, یاد دہانی کے لیے جو ہمارے سامنے سمرائز انداز میں بات آ رہی. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, کہ آپ کے پاس خبر آئی ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما, جبکہ وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام. قال سلام, ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً کہا سلام. قوم منکرون, وہ لوگ ناشناسا تھے یعنی اجنبی. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين, پھر وہ اپنے اہل خانہ کی طرف متوجہ ہوئے, پھر ایک بڑا فربا قسم کا بچھڑا, مراد اس کا گوشت لے آئے. فقربه الیہ قال الا تاکلون, پھر ان کے سامنے پیش کیا تو کہا تم کھاتے نہیں ہو. فاوجس منهم خیفہ, تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دل میں ڈر کر کچھ خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف, وہ بولے آپ ڈریے مت. وبشروا بغلام علیم, اور انہوں نے انہیں ایک دانش مند بیٹے کی بشارت دی. تفصیل کئی مرتبہ آ چکی, جناب اسحاق علیہ السلام کی بشارت. فاقبلت امرأته فی سرت, پھر ان کی زوجہ آگے آئیں حیرت سے بولتی ہوئی. فسکت وجہہا, اور انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا. یہ چہرے پر ہاتھ مارنا یہ تعجب کا بھی انداز ہوتا ہے, خوشی کا بھی انداز ہوتا ہے. اچھا اس بڑھاپے میں ہمارے ہاں بیٹا ہوگا, ہمارے ہاں بیٹا ہوگا اس بڑھاپے میں, آہ ایسا, یہ آج بھی آپ دیکھیں یہ فطرت ہے عورتوں کے اندر کے ایک انداز ہے تعجب کا بھی اور خوشی کے اظہار کا بھی. وقالت عجوز عقیم اور بولی کہ میں بڑھیا اوپر سے باج اور بھائی تم کیا بشارت دے رہے ہو. قالوا كذلك انہوں نے کہا ایسے ہی ہیں. قال ربک آپ کے رب نے فرمایا انہ الحکیم العلیم بے شک اللہ بہت حکمت والا خوب علم والا ہے. قال فما خطبكم ايها المرسلون ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے تمہارا کیا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہو. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين انہوں نے جواب میں کہا کہ بے شک مجرمین کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم. لنرسل عليهم حجاره من طين تاکہ ہم ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائیں. مسومه عند ربك للمسرفين وہ آپ کے رب کے ہاں سے حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. ہر بندے کو جس پتھر نے ہلاک کرنا ہے وہ پتھر طے شدہ ہے. یہ پورا ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا ہے اس قوم کے خلاف. ہر پتھر کسے لگے گا اور مرے گا وہ طے شدہ نشان زدہ طے شدہ. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين بس ہم نے نکال لیا انہیں جو اس شہر میں ایمان والے تھے. کون تھے آگے فرمایا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين بس ہم نے اس شہر میں مسلمانوں کا کوئی گھر سوائے ایک گھر کے نہیں پایا. ایک گھر کس کا تھا فقط لوط علیہ السلام کا وہ اور ان کی بیٹیاں. وترکنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم اور ہم نے چھوڑ دی دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے اس شہر میں ایک نشانی. وفي موسى اذا ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا روشن معجزے کے ساتھ. فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون تو اس نے اپنی قوت کے بلبوتے پر سرتابی کی اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ معاذ اللہ. فاخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم بس ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا پھر ہم نے انہیں پھینک دیا دریا میں اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. وفي عاد اذا ارسلنا عليهم ريح لقيم اور قوم عاد کی داستان میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے ان پر خیر سے خالی ایک آندھی بھیجی. ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كرمين وہ کسی شے کو نہیں چھوڑتی تھی جس پر وہ آتی مگر اسے گلی سڑی ہڈی کی طرح کر دیتی. سات رات آٹھ دن یہ آندھی چلی بعد میں ذکر آئے گا. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حين اور قوم ثمود کے واقعے میں بھی ایک نشانی ہے جب انہیں کہا گیا ایک تھوڑی سی مدت اور فائدہ اٹھا لو. فعتوا عن امر ربهم تو ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی. فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون بس انہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور اس حال میں کہ وہ دیکھتے رہ گئے برباد ہو گئے. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين بس ان میں نہ کھڑا ہونے کی سکت رہی اور نہ وہ ہم سے بدلہ لینے کے قابل تھے. وقوم نوح من قبل اور نوح علیہ السلام کی قوم کو اس سے قبل ہم نے ہلاک کیا. انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. بہت مختصر مختصر یہ واقعات کا بیان. ایک شخص شروع سے قرآن پڑھتا ہوا آ رہا ہو تو آخر میں ایک بڑی سمری سی ہے جو اس کے سامنے آ جاتی ہے. اللہ کی شان قدرت کا بیان. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون اور ہم نے آسمان کو بنایا اپنے دست قدرت سے اور ہم وسعت دینے والے ہیں. ایک رائے ہے اشارہ یہ کہ جو ایکسپینڈنگ یونیورس کے تصور کو انسان دریافت کر چکا ہے شاید ہی وہ اس کی طرف اشارہ ہو. واللہ اعلم. وانا لموسعون اور ہم وسعت دینے والے ہیں. والارض فرشناها فنعم الماهدون اور ہم نے زمین کو والارض فرشنا اور ہم نے زمین کو بطور فرش بچھایا مراد لوگوں کی قرار کی جگہ. فنعم الماهدون قسم کیا ہی عمدہ بچھانے والے ہیں. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اور ہر شے ہم نے جوڑے جوڑے بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. جوڑوں کا ذکر سورہ یاسین میں بھی آیا. دنیا کا جوڑا کیا ہے جی؟ آخرت. جوڑے میں جو دو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی اپوزٹ ہوا کرتی ہیں اسی میں حسن ہوتا ہے لیکن دنیا اور آخرت کا کوئی میچ ہی نہیں بالکل اپوزٹ ہیں وہ. ففروا الى الله پس تم دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں. ولا تجعلوا مع الله الها اخر اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو اختیار نہ کرو. انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے ایک واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں. کذالک ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اسی طرح ان کے پاس نہیں آئے کوئی رسول جو ان لوگوں سے پہلے تھے مگر ان لوگوں نے اس رسول کو جادوگر یا دیوانہ کہا. معاذ اللہ. اتواصوا به کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی؟ سارے ایک ہی جملہ استعمال کرتے ایک ہی جیسے الفاظ استعمال کرتے معاذ اللہ جو منکر تھے. بل ہم قوم طاغون بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں. بس یہ سورت مکمل کر کے تراویح انشاءاللہ. فتول عنہ فما انت بملوم, بس آپ اے نبی علیہ السلام ان سے منہ پھیر لیجئے تو آپ پر کوئی الزام نہیں, آپ کا کام پہنچانے کا آپ پہنچا رہے ہیں. وذکر, اور آپ نصیحت کیجئے. فإن الذکر تنفع المؤمنین, بے شک نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے, جو قبول کر چکے ان کو فائدہ, اور جن کی فطرت سلامت ہوگی وہ بھی قبول کر کے فائدہ اٹھائیں گے. اور عمومی طور سے کیا ہے, نصیحت کرنا, یاد دہانی کرانا, چیزوں کو ریمائنڈ کرانا, اس سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے. قرآن بھی اپنی باتوں کو بار بار دہراتا ہے, یہ بھی ذکر ہے, اور نصیحت میرے لیے آپ کے لیے بار بار اس کی ضرورت ہے. تو فرمایا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, اور اے نبی نصیحت کیجئے, بے شک نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس آیت کا حوالہ کچھ آتا رہا ہے, مقصد کیا ہے, اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. اسی کا اقرار ہے نماز کی حرکت میں, ایاک نعبد کے الفاظ میں ہم کرتے ہیں. عبادت کا لفظ ایک رائے عبد سے بنا ہے, عبد کہتے ہیں غلام کو, امپلائی کو نہیں, غلام. غلام کتنے گھنٹے کا غلام ہوتا ہے, 24 گھنٹے, اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. ملازم کو میں نے رکھا ہے ڈرائیونگ کے لیے, میں کہوں کہ گٹر چوک ہو کے صاف کر دو, کیا کہے گا, یہ میرا کام, اس کے پاس چوائس ہے کہنے کو, غلام کے پاس چوائس. تو غلام کی اپنی مرضی کوئی نہیں. فرق یہ کہ غلام بیچارہ مجبوراً غلام ہوتا ہے, کسی غلام کو بھاگنے کا موقع ملے کبھی رکے گا؟ اللہ کی نری غلامی نہیں, اللہ کی ماننی ہے ان ٹوٹیلٹی, مگر محبت کے جذبے کے ساتھ. پہلے اللہ کی قرار کرواتا الحمدللہ رب العالمین فاتحہ میں, پھر کہلواتا ایاک نعبد, سورہ قریش میں بھی یہ بات آئیں گی. اس کی شدید محبت کے ساتھ مکمل طور پر اس کے سامنے جھکنا ہے 24 گھنٹے. انفرادی طور پر فوراً محنت کرنا, یہ اس کی بندگی کا تقاضا. البتہ اس کی عبادت مسجد سے باہر نکل کر مارکیٹ میں بھی ہونی چاہیے, پارلیمنٹ میں بھی ہونی چاہیے, عدالت میں بھی ہونی چاہیے. اس کی کوشش کرنا ہم پر فرض ہے. اس تعلق سے بہت خوبصورت کلام ہمارے استاد محترم ڈاکٹر سراج صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ, فرائض دینی کا جامع تصور, چھوٹا سا کتاب چاہے, کچھ ساتھی پڑھ بھی چکے ہیں ماشاءاللہ, اس میں بھی یہ تفصیلات آپ کو انشاءاللہ ملیں گی. اللہ کا بندہ بننا, اس کی کوشش کرنا, اللہ کی بندگی کی دعوت دینا, اس کی کوشش کرنا, اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون, اللہ فرماتا ہے میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا, اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. ارے تو دنیا کے مالکوں کا مسئلہ ہے, غلام بےچارے محنت کرتے تو ان کو کھانا ملتا ہے. سوچیں سوچیں, یہ دنیا کے مالکوں کا مسئلہ ہے کہ ان کے غلام محنت کریں تو ان کو کھانے کو ملتا ہے. اللہ رب العالمین تو بے نیاز ہے, اس کو تمہاری عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے, کرو تو تمہارا فائدہ ہے. اور دوسری بات, عبادت کرنا تمہارا کام ہے, رزق دینا اللہ کا کام. ہم دعائیں کرواتے ہیں, دعا کرے جی کاروبار میں نفع ہو جائے, یہ کرتے وہ کرتے, لیکن اس بات کی فکر کرنا کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا, اس کا بندہ بننا, اس پہ توجہ کم ہے. تو رزق کی فکر اسباب کے تحت محنت کر لو, لیکن وہ ذمہ اللہ کا ہے. بندگی کرنا تمہارا کام, رزق عطا کرنا اللہ کا کام. تو اس بندگی کے تقاضوں پر عمل درآمد کرنے میں کہیں رزق کا معاملہ ایسا, یہ معاش کا معاملہ رکاوٹ نہ بن جائے کہ اس میں پڑھ کر تم بندگی کے تقاضوں کو فراموش کر دو, اس کی طرف توجہ دلائے گئی نہیں. عبادت کرنا تمہارے ذمے, رزق عطا کرنا اللہ کے ذمے. اور سنیے, ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین, بے شک اللہ ہی الرزاق ہے رزق عطا کرنے والا. ذو القوۃ بہت قوت والا, المتین نہایت قدرت والا ہے, خزانہ میں کوئی کمی نہیں. تو معاش کا مسئلہ عبادت کے معاملات میں رکاوٹ نہ بنانا, اور معاش سے بڑھ کر معاد یعنی آخرت کی فکر کرنا. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ, بس بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے ویسا ہی عذاب کا معاملہ ہوگا جیسا کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ پہلے معاملہ ہوا نافرمانوں کے ساتھ. فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ, پس وہ جلدی نہ کریں. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ, بس جن ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جنہوں نے اس دن کا انکار کیا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, یعنی منکرین آخرت کا انجام برا ہوگا. اللہ ہمیں آخرت کا یقین اور اس کی مزید تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے انشاءاللہ 8 رکعت تراویح ادا کریں گے.